الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتي. فرماتے ہیں سو جن لوگوں نے ترک وطن کیا اور اپنے گھروں سے نکالے گئے, تکلیفیں دیے گئے میری راہ میں, اور جہاد کیا اور شہید ہو گئے, میں ضرور ان لوگوں کی تمام خطائیں معاف کروں گا. موجودہ دور میں صحابہ کے اعمال منسوسہ کے اختیار کی صورت. ان آیات میں حضرات صحابہ کے چند اہم اعمال کا ذکر ہے اور ان پر ان کی سیئات کو معاف کرنے کا اور داخلہ جنت کا تاکید کے ساتھ وعدہ ہے, اور وہ اعمال حسب ذیل ہیں. ہجرت جو صورت اور حقیقتاً ہر اعتبار سے کامل تھی, یعنی ترک وطن بھی کیا اور ترک معاصی و گناہ بھی کیا. حدیث پاک میں ہے, المہاجر من ہجر الخطایا والذنوب. مہاجر وہ ہے جو گناہوں سے ہجرت کرے. ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے, مہاجر بن گئے, تو یہ تو ایک شکل اختیار کی, لیکن گناہ اور زیادہ بڑھ گئے. وہاں گناہ کم تھے, یہاں گناہ کے اسباب زیادہ ہو گئے. پہلے ٹی وی آیا, پھر نیٹ آیا, ہر قسم کے گناہ اگر آ گئے تو یہ مہاجر نام کا تو ہے, کام کا نہیں ہے. صحابہ نے جو ہجرت کی وہ کیا کی کہ وہاں جا کر سارے گناہ چھوڑے اور صرف اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے انہوں نے ہجرت کی. اس لیے اصلی مہاجر وہ لوگ تھے. تو آج بھی اگر کوئی اس لیے کوئی ہوتا ہے کہ وہ برے ماحول کو چھوڑ کر اچھی ماحول کی طرف جاتا ہے, کوئی ربوہ میں رہتا ہے قادیانیت کے مرکز میں, یا ایسی جگہ جہاں پر دشمنان صحابہ کا گڑھ ہے النور وغیرہ میں, اور وہاں سے وہ چھوڑ کے اس لیے ایسے علاقے میں جاتا ہے جہاں کوئی اچھا دینی مدرسہ ہے, کوئی خانقاہ ہے, کوئی ادارہ ہے, تو یہ اس کو بھی ہجرت کہیں گے. اور اس کی نیت کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتا ہے کہ نیک بننے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ ایسے برے ماحول میں اس کو ہر وقت مشقتیں پیش آتی ہیں. کسی نے گھر بنایا اور یا بنا رہا تھا اس کو پتہ نہیں تھا, یا بنا لیا تو برابر میں سینما ہاؤس کھل گیا, شیطان ہاؤس. اب وہاں سے ہجرت کرنا اس پر ضروری ہے, وہاں سے ہجرت کر کے اب وہاں پھر سے دوسری جگہ چلا جائے تاکہ گناہ سے بچنا آسان ہو. بالفرض وہ کہے نہیں ہم تو دیکھتے ہی نہیں, ہمیں تو شوق بھی نہیں. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں شوق نہیں ہوتا, شوق نہیں ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, گناہ پھر بھی ہوگا, کیونکہ ایسا پڑوس اختیار کرنا بھی ناجائز ہے کہ ایسا پڑوس اختیار کیا ہے جو وبائیں بلائیں وہاں نازل ہوں گی وہ پڑوس پر بھی نازل ہوں گی. اس لیے ایسا گندا پڑوس اختیار نہ کرے, وہاں سے چھوڑ کے جانا واجب ہے, چاہے وہ مکان بکے یا سستا بھی بکے تو بھی اس کو بیچے, تاکہ ہم ایسی جگہ جائیں جہاں مسجد قریب ہو. پڑوس کس کا ہونا چاہیے؟ مسجد کا پڑوس ہو, اچھے لوگ ہوں, اچھے لوگوں کا پڑوس ہو. ہمارے استاد شاعر کہتے ہیں کسی کہ میرے گھر کے برابر میں ہے مسجد, میرے گھر کے برابر میں ہے مسجد, کسی چھوٹے کا ہمسایہ نہیں ہوں, کسی چھوٹے کا ہمسایہ نہیں. کس کا؟ اللہ کا ہمسایہ ہے آدمی. اور ایک حضرت مفتی تقی صاحب اصلاحی خطبات میں ہم یہاں پہ سنا چکے ہیں, انہوں نے لکھا کہ عبداللہ ابن مبارک نے جو ہے وہ سنا کہ فلانا آدمی جو ہے گھر بیچ رہا ہے. کہا کیوں بیچ رہے ہو بھائی گھر؟ اس نے کہا کہ میں کیا کروں, مجھے ضرورت پڑ گئی. تو اس نے حضور نے کہا کہ تم گھر مت بیچو, میں تمہیں دوہری قیمت دوں گا. کہا دوہری قیمت کیوں دیں گے؟ کہا کہ ایک مجھے تمہارا پڑوس حاصل ہے, اور ایک تو گھر کا, دوسرے اچھے پڑوس کی قیمت بھی میں تمہیں دوں گا, اچھے پڑوس کی قیمت بھی میں تمہیں دوں گا. دوہری قیمت دے کے جو ہے اس کو کہا کہ تم مت جاؤ یہاں سے, کیونکہ مجھے اچھا پڑوس چاہیے. تو اچھے پڑوسی بہت اسے کہتے ہیں قدر کے قابل ہوتے ہیں. تو اگر خدا نخواستہ ایسی جگہ کہیں پر گناہ کا کوئی اڈا کھل جائے تو وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور اگر اس سے کم درجے کا ہے, کبھی قریب میں جو ہے وہ کوئی اچھا ادارہ نہیں ہے, تو پھر اس درجے مستحب درجے میں ہوتا ہے کہ آدمی وہاں قریب چلا جائے. ہر حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے. اس زمانے میں جب نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ نے ہجرت کی تو ہجرت فرض تھی ہر ایک پر, ہر عاقل بالغ پر فرض تھی، غلام پر سوائے غلام کے اور ایسے جو کہ بالکل معذور قسم کے تھے اس کے علاوہ سب پر، سب صحابہ نے ہجرت کی، سارے اصحاب بھی سوئے طیبہ چلے، سوئے طیبہ چلے جب نبی کے قدم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہا کہ ہم کعبہ چھوڑ کر کیسے جائیں، کعبہ کی عبادت کا ثواب 100,000 ہے، اس وقت مدینہ شریف، اس وقت مدینہ شریف کی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی، کیونکہ آپ گئے جو دین پھیلا پھر مدینہ شریف کی تعریفیں سامنے آئیں، جب اس وقت میں مدینہ شریف کی کوئی خاص حیثیت، یثرب کہلاتا تھا، اس لیے یثرب کا مطلب ہے، ہمارے اہل علم منع کرتے ہیں کہ اب یثرب نہ کہا جائے مدینہ پاک، کیوں؟ کیونکہ یثرب کا مطلب بیماریوں کی آماج گاہ، یہاں بیماریاں بہت تھیں، وہاں بیماریاں بہت تھیں، لہذا صحابہ کیسے کیوں جا رہے تھے، ان کو یہ پتا تھا کہ ہمیں جو کام ہے، ہمارا کام اللہ کی محبت حاصل کرنا، وہ ملے گا نبی علیہ السلام کے ساتھ جانے سے، ہمیں اللہ کی محبت چاہیے، معرفت چاہیے، اللہ کی ذات چاہیے، اور اللہ کی ذات ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت سے، نہ کہ ہم کعبے سے چپکے رہیں گے تو نہیں ملے گی۔ پھر آپ جب مدینہ شریف گئے تو وہاں بھی یہی ہوا کہ بیماریوں نے صحابہ کو گھیر لیا، پھر صحابہ نے عرض کیا، یہ کیسے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ ہم مدینہ کی ہوا کو ہم موافق نہیں آئے، لہذا ہم بیمار ہو گئے ہیں۔ آپ نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، یا اللہ اس علاقے کی بیماریوں کو دور علاقے میں بھیج دے، ایسے جیسے یہاں سے کوئی امریکہ، کینیڈا، ایسی جگہ بھیج دے۔ پھر صحابہ صحت مند بھی ہو گئے، پھر صحابہ کو یہ بھی ہوتا تھا کہ ہم عمرے سے محروم ہو گئے اتنے بڑے ثواب سے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ہفتے کی صبح کو یا جب بھی جا کر، ہفتے کی صبح خاص ہے، اور جب بھی جا کر قبا مسجد میں، قبا کی مسجد جو آپ علیہ السلام نے پہلے بنائی تھی، وہاں جا کر دو رکعت نماز پڑھے گا، اشراق کی نماز یا دو رکعت نماز، کسی وقت میں بھی جا کر اس کو عمرے کا ثواب، اللہ تعالیٰ مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائی۔ تو صحابہ کی یہ، اس کو بھی یہ ساری، یہ اتنے ثوابات جو ہمیں مل رہے ہیں، یہ سب صحابہ کی دلچسپی اور ان کی طلب کی وجہ سے، یہ جو شب قدر ملی یہ بھی صحابہ کی طلب کی وجہ سے، کہ پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا اور وہ، اس نے 1,000 سال اللہ کی عبادت کی تھی، اس طرح کہ نہ وہ سوتا تھا نہ وہ کچھ کرتا تھا، بس عبادت کرتا تھا، دن کو روزے رکھتا تھا اور رات کو جاگتا تھا، جہاد کرتا تھا، یہ اس کا کام تھا۔ صحابہ کو رشک ہوا کہ ہماری تو عمریں اتنی نہیں، ہم کیا کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی دے دی کہ جس میں ایک رات اگر آدمی صحیح سے گزار لے، 10 راتوں میں سے ایک رات، 10ों میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں کیا ملے گا، 80-82 سال کی عبادت کا ثواب ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے 10-12-15 سال تو ہر آدمی گزارتا ہے، بعض بزرگوں نے 60-60 سال شب قدر کو دیکھا ہے، تو کتنا انہوں نے ثواب کما لیا۔ تو صحابہ کی طلب پر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ تم قبا جاؤ یہاں سے، پہلے زمانے میں تو پیدل جاتے تھے، اب گاڑیاں چلتی ہیں، 2 ریال 5 ریال میں وہ قبا پہنچا دیتے، وہاں جا کے 2 رکعت پڑھو اور 2-4 رکعت پڑھ کے واپس آ گئے، عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں۔ تو صحابہ کو یہ سب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے وہیں رہ کر عطا فرمایا۔ پھر صحابہ نے نبی علیہ السلام کی معیت میں جب جہاد کیا اور وہاں سے اسلام پھیلا، پھر آپ نے مدینہ شریف کی تعریفیں اور تبرعات بیان کی، یہاں تک فرمایا یا اللہ مدینہ شریف کی برکت مکہ شریف سے بھی دگنی فرما دے۔ امام مالک رحم اللہ تعالیٰ مدینہ شریف میں رہتے تھے، اور وہاں کے علماء جو ابھی ہم جاتے ہیں تو ملتے ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں، میں نے کہا کہ یہاں تو 50,000 نماز ہے یا 1,000، صحیح روایت کیا ہے، تو انہوں نے کہا 2 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے امام مالک کے نزدیک، کیونکہ مکہ شریف سے دگنی برکت ہے، لہذا وہاں سے دگنا ثواب یہاں پہ ملے گا۔ یہ اپنا اپنا ذوق ہے، اللہ تعالیٰ دے بھی سکتے ہیں کہ امام مالک اس روایت کو لیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ مکہ شریف سے دگنی برکت مدینہ شریف میں آپ عطا فرمائیں۔ یہ سب کیوں ملا، اس لیے کہ مدینہ شریف سے دین پھیلا تھا، کوئی اور کام نہیں تھا. مدینہ طیبہ کیا تھا؟ ایک وادی ایسی تھی اور وہاں پہ صحابہ نے کیونکہ نصرت کی اور وہاں نبی علیہ السلام کا مرکز بنا, وہاں سے دین پھیلا. اس لیے آپ علیہ السلام جب باہر سے تشریف لاتے تو اپنی چادر مبارک ہٹا دیتے کہ مدینہ کے غبار مجھے لگ جائے. آپ کو مدینہ شریف سے محبت کیوں تھی؟ کیونکہ آپ کو دین سے محبت تھی, اللہ سے محبت تھی, اور وہاں پہ رہ کے اللہ کا دین پھیلا. اس لیے جب مکہ فتح ہو گیا, سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا, اب صحابہ آپس میں چمگوئیاں کر رہے ہیں کہ اب تو مکہ فتح ہو گیا, اب تو لگتا ہے نبی علیہ السلام ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. آپ تک یہ بات پہنچی, آپ نے فرمایا سنو, میں نے اپنی مرضی سے ہجرت نہیں کی, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کی ہے, اور اب میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ. صحابہ اس پر اتنے خوش ہوئے, نہ اس سے پہلے کبھی اتنے خوش ہوئے, نہ کبھی بعد میں اتنے خوش ہوئے. لہٰذا اسی لیے آپ پھر وہیں پر تشریف فرما رہے, اور فرمایا جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے وہیں پر اس کی قبر بنتی ہے. لہٰذا آج مدینہ پاک میں اتنی بہاریں کیوں ہیں؟ یہ سب دین کی برکت ہے. تو جہاں سے دین پھیلتا ہے اللہ کو اور اللہ کے محبوب کو بھی وہ جگہ محبوب ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے.